यकीनन वो अजीम इलाही सरमाया है कि जिस पर आज खुद रहबर कबीर सैयद अली खामनाई को इफ्तिखार है। आज ये अजीम सरमाया कि जो इल्मे इरफान व फलसफा में एक इंतहाई बुलंद मकाम रखता है और आज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जवाद नकवी की शख्सियत जो आज हमारे दरमियान मौजूद है, यही वो अजीम शख्सियत है कि जिनका शुमार आयतुल्लाह जवाद अमली के उन्हीं दो मखसूस शागिर्दान में से होता है कि जो इल्म फलसफा और इरफान में एक बुलंद मीनार की हैसियत रखते हैं। और ये सेमिनार जो दर हकीकत इसी इल्मी रदीफ को आप अफराद तक पहुंचाने की एक काबिश है और इल्म इरफान व फलसफा जो दर हकीकत इंसानी अकदार और रबूबियत तक पहुंचने का लाजमा है, बस इसके लिए जरूरत एक ऐसे गौहर और जौहर की है कि जो इसे इस पैराए में आप अफराद तक पेश करें कि इसे आप अफराद बआसानी अपने जहनी हिसार में ला सकें। और हजरत आका है जवाद नकवी की शख्सियत वो अजीम शख्सियत है कि जो इन्हें इसे इस अंदाज में पेश करते हैं कि आप अफराद इसे अपने जहनी हिसार में ले आए। और ये सेमिनार जिसका आगाज सरजमीन पाकिस्तान के इसी खित्ते कराची से किया गया था और आज ये सेमिनार खुदावंद मुख्तार के करम से अपनी तमाम सरहदें और बैन अल-अक़वामी सरहदें उबूर करके पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में हो रहा है। और आज हमने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जवाद नकवी की इल्मी शख्सियत की इंतहाई इल्मी और फिक्री मसरूफियात को पेश नजर रखते हुए इस सेमिनार को स्क्रीन प्रोजेक्टर पर दिखाने का इंतजाम शुरू कर दिया है। और इसी तसलसल में कराची में दो, सियालकोट में तीन और रावलपिंडी व इस्लामाबाद में कई एक सेमिनार मुनक़िद किए जा चुके हैं। और आप तमाम अफराद की इल्मी तशनगी और करबलाई व आशूराई अकदार से हम हामी के लिए इस सेमिनार को कराची के मुख्तलिफ शहरों में शुरू किया जाएगा। लिहाजा आप तमाम अफराद से गुजारिश है कि इस सेमिनार के बाद जो ऐलानात किए जाएंगे और इस सेमिनार के बाद जो स्क्रीन प्रोजेक्टर पर सेमिनार दिखाने के लिए अगले प्रोग्रामों का ऐलान किया जाएगा, आप तमाम अफराद से गुजारिश है कि इन सेमिनार में भरपूर शिरकत करते हुए इल्मे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बहरमंद हों। इसके साथ ही मेरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जवाद नकवी से गुजारिश है कि वो आज सेमिनार के दूसरे रोज यहाँ पर आकर आप तमाम अफराद से मुलाकात करें और आप तमाम अफराद से गुजारिश है कि खड़े होकर बाबा से पूरा जरूर पढ़ते हुए आगा साहब के इस्तेमाल करें।
لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيض وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. اسلامی مقدسات کی بے حرمتی اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں موضوع گفتگو ہے. تمہیداً آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے جسے قرآن نے دو مقام پر بہت ہی واضح صورت میں اور دو سے زیادہ مقام پر اشارے کی زبان میں بیان فرمایا کہ جب بھی کسی دین کے پیروکار دین کا دفاع اور اپنے مذہب کا دفاع چھوڑ دیں اس دین کے مراکز کی بے حرمتی بھی یقینی امر ہے. دین کا تقدس، دینی مراکز کا تقدس، دینی اقدار کا تقدس باقی برقرار اور بحال رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے دفاع اور حفاظت کے لیے قانون مقرر فرمایا ہے. یوں نہیں کہ فقط دین مقرر کیا ہو انسان کے لیے لیکن دین کے دفاع کا کوئی اہتمام نہ کیا ہو. جس طرح روایت میں ہے کہ امر بالمعروف دین کی ترویج کا اہتمام ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر فرما کے اسے اپنے حال میں نہیں چھوڑ دیا گیا، نہ دین کو اپنے حال پہ چھوڑا نہ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑا. اب جب کہ دین بن گیا اس کو ترویج ہونا چاہیے، اس کی تبلیغ ہونا چاہیے. کون کرے تبلیغ؟ اس تبلیغ کو طبقاتیت سے بچانے کے لیے اور اس کو گروہی اور صنفی حصار میں پابند ہونے سے بچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کا فریضہ یہ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةً، تمہیں امت بننا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، یعنی اقدار کی ترویج کرو اور منکرات کا سدباب کرو. دین کے نفاذ کے لیے، دین کے ترویج کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کو لاگو کرنے کے لیے اور دین کو لوگوں کی عملی زندگی میں پہنچانے کے لیے اور دین کی حرمت اور تقدس کو لوگوں کے ذہنوں میں اور انسانی معاشروں میں بحال کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس تقدس کو بچانے کے لیے اور دین کے وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاع اور مدافعت کا قانون وضع فرمایا کہ وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے. اس کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا، محفوظ نہیں رہ سکتا، دین بچ نہیں سکتا. لہذا اگر امہ نہ بنے دین ہرگز نافذ نہیں ہو سکتا، امر بالمعروف نہ ہو دین ترویج نہیں ہو سکتا اور اگر دفاع نہ ہو تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا. قانون دفاع اسی کے لیے ہے اور یہ ایک عام سادہ سی بات ہے کہ جس حریم کو توڑ دیا جائے وہاں محرمات اور وہ چیزیں جن کو حرمت حاصل ہے، احترام حاصل ہے، ان کا احترام باقی نہیں رہتا. جو دیواریں گر جائیں ان دیواروں کے اندر ناموس سلامت نہیں رہتی، سالم نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی. حریم عربی زبان کا لفظ ہے اور حریم اسی چار دیواری کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی مقدس چیز، کوئی صاحب حرمت چیز اور احترام والی چیز محفوظ رہے، اس کا احترام محفوظ رہے. لہذا چار دیواری کو حریم کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہو اس کو حرم کہتے ہیں. ہر حریم اور ہر حرمت کے لیے کچھ لوگ نامحرم ہوتے ہیں. جس طرح انسانی رشتوں میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، حریم وہ چار دیواری ہے جس کے اندر محرم آ سکتے ہیں، نامحرم نہیں آ سکتا اندر. اگر یہ نامحرم حریم توڑ کر اندر جائے یہ تجاوز ہے، یہ تعدی ہے. لیکن نامحرم اس وقت دیواریں پھلان سکتے ہیں یا تعدی اور تجاوز کر سکتے ہیں. جب کوئی حریم ہو, جب حریم خود ہی گرا دیں, جب چار دیواری خود ہی گرا دیں, اس چار دیواری کے اندر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. بقول کسی ادیب کے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے ذہن میں رستے بنا لیے. جو مکان خستہ ہو جائیں, جو مکان پوسیدہ ہو جائیں, اور جن کی دیواریں گر جائیں, ان مکانوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا, ان میں لوگ اپنے راستے بنا لیتے ہیں, وہ کوچا بن جاتے ہیں, وہ کو بن جاتے ہیں, ان میں رفت و آمد شروع ہو جاتے, اس میں ناماہم آ جاتے ہیں. ناماہم سے بچانے کے لیے, ناماہم صرف زن و شوہر و مرد نہیں ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد ہی آپس میں ناماہم ہوتے ہیں, نا ہر حریم مختلف ہے. جہاں بھی کوئی صاحب احترام رہتا ہو اس کو حریم کی ضرورت ہے. احترام بچتا حریم کی وجہ سے بچتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت عطا کی ہے, نفوس کو حرمت عطا کی ہے, اسلام کو حرمت عطا کی ہے, دین کو حرمت عطا کی ہے, دین کی اقدار کو حرمت عطا کی ہے, دینی مراکز کو حرمت عطا کی ہے, دینی اقدار کو حرمت عطا کی ہے, بعض شخصیات کو حرمت عطا کی ہے, ان کا احترام ہے. جس کا بھی احترام ہے اس کی ایک حریم ہوتی ہے, اس حریم کو مدافع کی ضرورت ہے. جن کی چار دیواری گر جائے ان کا احترام اور ان کا حرم اور ان کی ناموس محفوظ نہیں رہتی. یہ ہمیشہ طے ہے کہ صاحب حرمت کی حرمت کو بچانے کے لیے ایک اور حصار بنایا جاتا ہے. آپ شہر میں دیکھ لیں, اپنے گھروں کو دیکھ لیں کہ حرم کہیں ہے, ناموس اور دیوار باہر ہے, اور صاحب حرمت کی حرمت شکنی کے لیے اس دیوار کو توڑا جاتا ہے, پھلانگا جاتا ہے. اگر دیواریں خود ہی گرا دیں پھر کسی کو پھلانگنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں سے وہ حریم اسلام کا نہیں بچ سکا, حریم بنا نہیں سکے, لہذا صاحب حرمت اندر حرم غیر محفوظ ہے. جو چار دیواری نہ بنا سکے حرم نہیں محفوظ رکھ سکتا, ان کا احترام دے نہیں سکتا, ان کو احترام. یہ حریم بنانے کی ضرورت ہے, وہ حدود قائم کرنے کی ضرورت ہے. اسی مطلب کو جو قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اللہ لا تخف اللہ الناس بعضهم ببعض, روایات فراوان معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں اپنے حریم اور حرم کے دفاع کے لیے. میں آپ کو سادہ زبان میں, علامہ اقبال کی زبان میں اسی نقطے کو عرض کرتا ہوں, کیونکہ ایک فصیح انسان ہے اقبال, وہ شخصیت ہے جس کو خدا نے وہ بیان دیا ہے تاکہ عمیق اسرار کو اور پنہان نقطوں کو بہت سادگی سے اور آسانی سے بیان کر لیتے ہیں. بہت سادگی سے بیان کیا, وہ مطلب وہ یہ ہے کہ ایک نظم میں کے حصے میں پہلی غزل, اے باد صبا کملی والے سے جا کر یوں پیغام میرا, اے باد صبا کملی والے سے کہیو, کملی والے سے جا کر یوں پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ موج پریشان خاطر کو, یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا, ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. عزت ہے محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبرو گوہر بھی ملی، آوارگی یہ فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی، نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کو اقبال نے بہت بخوبی درک کیا، بہت خوبصورتی سے اس کو سمجھا کہ اس پرانی آیت کا ترجمہ کیا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، اگر دفاع چھوڑ دیا، اگر حریم اور چار دیواری نہ بچا سکے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایک نازم نے ذرا استعارے کی زبان میں، چونکہ عموماً بھائی کہ یہ شہر اردو بولنے والوں کا ہے لیکن بول چال کی اردو اور ہے، ادبی اردو اور ہے، اور علمی اردو ذرا اور ہی ہے، بالکل ہی اور ادبی اردو سے بھی ہٹ کر ہے۔ استعاروں کو تھوڑی سی وضاحت کروں میں، اے باد صبا صبح کی ہوا، جو نسیم چلتی ہے صبح کی ہوا، بڑی نرم لطیف ملائم، اس کو باد صبا کہتے ہیں، اے باد جو اپنے ہمراہ خوشبوؤں کے جھونکے لاتی ہے، جو اپنے ہمراہ پیغام لے کے جاتی ہے، پھول کا پیغام بلبل تک لے جاتی ہے، خوشبو کا جھونکا اپنے ہمراہ لے جاتی ہے، اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ باد صبا کون ہے؟ باد صبا ایک پیغام رسول اسلام کی طرف کہ باد صبا لے کر جائے، چونکہ ادھر سے تو جبرائیل لے کر آتے ہیں، ادھر سے فرشتہ لے کر آتا ہے، ادھر سے باد صبا۔ باد صبا کون ہے جو پیغام لے کر جائیں؟ شہداء امت۔ شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گواہ ہے۔ شہید جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو ایک جنازہ نہیں جا رہا ہوتا، ایک گواہ جا رہا ہوتا ہے، ایک شاہد جا رہا ہے۔ کس کا شاہد؟ وہ سارے لوگوں کے اعمال کا شاہد جا رہا ہوتا ہے، اپنے ہمراہ کوئی پیغام ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو گواہی دیتا ہے، پہنچاتا ہے وہاں جا کر کہ میں کیا ماجرا دیکھ کے آیا، امت کو کس حال میں چھوڑ کے آیا، کس کو حریم توڑتے دیکھا، کس کو حریم کے توڑتے ہوئے تماشا کی حالت میں دیکھا، کس کو سکوت کی حالت میں دیکھا، کون خاموش۔ گواہ ایسے ہوتے ہیں جن سے پوچھا جائے، جرا نہ بھی کیجیے، وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ خاموش بیٹھا رہا، وہ چپ بیٹھا رہا، یہ خوفزدہ تھا، وہ ساتھ دے رہا تھا، وہ نہیں دے رہا تھا، یہ بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہا تھا۔ امت کے فرد فرد کا حال گواہ بتاتا ہے جا کر، اس لیے تو اس کو گواہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کے یہ پیغام میرا، کملی والے وہ اردو میں سورہ مزمل سے جو لیا گیا، یا ایوہ المزمل، مزمل کا ترجمہ ہے یہ کملی والے، مزمل یعنی ردا والے، چادر والے، ردا ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر، اس کو کملی کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں، کملی والے یعنی ردا والے، چادر والے۔ عموم نعتوں میں یا شعروں میں ادبیات میں پڑھتے ہیں آپ، نعتوں میں خصوصاً پڑھتے ہیں کملی والے، یعنی پیغمبر اکرم۔ اس امت کے رسول کو جا کر یہ پیغام دینا، کیا پیغام؟ قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کہ اے رسول اسلام جو امت آپ چھوڑ کے گئے تھے، اس کے قبضے سے آپ دین بھی دے کر گئے دنیا بھی دے کر گئے، لیکن اس کی گرفت دونوں پر سست ہے، ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ اس نے دونوں کو چھوڑ دیا، دین بھی گیا دنیا بھی گئی قبضے سے امت بیچاری کے، دین چھوڑا اس نے دنیا کی خاطر. بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک چیز کو لینے کے لیے دوسری چیز چھوڑتا ہے، وہ جس کو لینے کے لیے چھوڑا تھا وہ بھی چلی گئی یہاں سے، اتفاق ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ دو ہندوانے دو تربوز اگر بغل میں لے آپ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، چونکہ ایک کو سنبھالنے کے لیے آپ دوسرا سنبھالیں، اسے سنبھالنے کے لیے اس کو غفلت ہو جاتی ہے، اسے سنبھالنے کے لیے اس نے غفلت ہو جاتی ہے، دونوں گر جاتے ہیں انسان کے ہاتھ سے. کچھ لوگ ہیں ایسے، امت کی مشکل کہاں ہے؟ امت کی مشکل سیکولرزم ہے، امت کی مشکل دین و دنیا کو جدا کرنا ہے، امت کی مشکل دین کو پارٹ ٹائم میں رکھ کر دنیا کو فل ٹائم دینا ہے. اسی سے امت بیچاری کے قبضے سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، دین چھوڑا کہ دنیا ہاتھ آ جائے وہ دنیا بھی آپ سے نکل گئی. اور آپ دیکھیں امت مسلمہ آج نہ دین ہے نہ دنیا ہے ان کے پاس، دنیا کا جاسا دے کر انہیں کہا دین چھوڑو گے تو دنیا بنے گی، دین چھوڑ دیا اب دنیا ہاتھ نہیں آتی، دین بھی گئے دنیا بھی گئی. یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، موج پریشان خاطر یعنی مسلمان امت کا فرد، چونکہ امت ایک بحر ہے سمندر ہے گہرا اور عمیق، اور اس کے اندر جو اکا دکا بیدار لوگ ہیں ان کو موج کہتے ہیں. ویسے تو امت میں ویسے تو دریا میں بڑا پانی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے، اس کو موج نہیں کہتے. ہوا لگتی ہے سمندر کو اس سے ایک موج اٹھتی ہے، ساحل پہ رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے لہر جس کو کہتے ہیں موج، ہوا لگتی ہے اس ٹھہرے ہوئے پانی کو ہوا لگتی ہے، وہ اسی ٹھہرے ہوئے پانی کو موج بنا دیتی ہے. اس امت کے ساکن بحر کے اندر باد سبا تھوڑا سا ایک چونکا آتا ہے، وہ معمولی سی موج اٹھاتا ہے، تھوڑا سا ہوا کا چونکا. جب تھوڑا سا ہوا کا چونکا آتا ہے موج اٹھتی ہے، وہ موج ساحل سے اٹھ کر سمندر کا رخ کرتی ہے، جیسے کبھی سمندر کے بیچ سے موج ساحل کی طرف آتی ہے، کبھی ساحل سے اٹھ کر سمندر کی طرف جاتی ہے. اگر یہ موج قوی نہ ہو، اگر یہ موج مضبوط نہ ہو، اگر یہ موج اس کے اندر تلاطم نہ ہو، جوش نہ ہو، ولولہ نہ ہو، یہ موج گھبرا جاتی ہے. سمندر کی گہرائی دیکھ کر، سمندر کی وسعت دیکھ کر، سمندر کی عظمت دیکھ کر یہ موج گھبرا جاتی ہے. اگر امت کے سمندر میں طوفان نہ آئے، موج نہ اٹھے، ساکن سمندر، اسی میں سب غرق ہو جاتے ہیں، اس میں موج اٹھے. موج اقبال کی یہ بہت آرزو تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، تیرے سمندر میں موج ہی نہیں اور اس موج کے اندر اضطراب نہیں ہے، کیسے پیدا ہوگا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کوئی ایسا طوفان آئے جو تیرے ساکن جامد اور رکے ہوئے بحر کے اندر موج اٹھا دے. لیکن جب یہ موج اٹھتی ہے، ساحل سے چند قدم آگے بڑھتی ہے، کچھ فاصلہ آگے بڑھتی ہے، اس کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. اس وقت لب ساحل نے موج کو یہ پیغام دیا، ہے دور وسال، ہے دور وسال بحر ابھی، ہے دور وسال بحر ابھی، تو ابھی ساحل سے اٹھی ہے، تجھے ابھی سمندر کے بور میں جانا ہے، پورے سمندر میں تلاطم ایجاد کرنا ہے. ہے دور وسال بحر ابھی، تو دریا میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو ساحل سے اٹھی، ابھی تو دریا سے چھوٹی سی موج اٹھی، تھوڑی سی مشکل پیش آئی یہ موج گھبرا جائے، اور موج وہیں دب جائے اور سمندر کے سکون میں یہ بھی ساکن ہو جائے. ساحل اس کو پکار کے یہ آواز دے رہا ہے، کہ تو ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی تو اٹھی ہے، ابھی تو تجھے سفر کرنا ہے، ابھی تو تجھے پورے سمندر کو جا کر ہلانا ہے، ہے دور وصال بحر، ابھی ابھی تو سمندر میں تجھے پہنچنا ہے، تو دریا میں گھبرا بھی گئی، تو دریا میں جب گھبرا گئی تو پھر سمندر میں کیسے جائے گی، تو سمندر کو کیسے اٹھائے گی؟ تو عزت ہے محبت کی قائم، محبت کی عزت، یہ کنایا استعارہ توجہ فرمائیں، یہ وہ مصرعہ ہے جو اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے، قانون خدا کی ترجمانی کر رہا ہے. اس وقت اقبال نے یہ درک کر لیا کہ کب احترام، صاحبان حرمت کا احترام پائمال ہوگا، اور کب ہوتا ہے حرمت، کب پائمال ہوتی ہے حرمت، چکنی کب ہوتی ہے. عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، قیس یعنی مسلمان، کون سا مسلمان؟ جو عاشق اسلام ہے، جو عاشق خدا ہے، جو عاشق اولیاء خدا ہے، جو عاشق حرمت دین ہے، یہ قیس. ایسا عاشق نہ جو صرف معرفت رکھتا ہے، نہ قیس، قیس یعنی جو عاشق بھی ہے، عشق بھی ہے ساتھ. نادان تو کبھی عاشق نہیں ہو سکتا، دانا ہمیشہ عاشق ہوتا ہے، جو جانتا ہو، جو معرفت رکھتا ہو. عزت محبت کی قائم، اے قیس، اے مسلمان، جو تو دین کا عاشق ہے، قرآن کا عاشق ہے، خدا کا عاشق ہے، اولیاء خدا کا عاشق ہے، آئمہ کا عاشق ہے، کربلا کا عاشق ہے، صاحبان حرمت کا عاشق ہے، تجھے معلوم ہے کہ محبت کی عزت، عشق کی عزت بھی ہوتی ہے، عشق کی آبرو بھی ہوتی ہے، محبت کی عزت بھی، محبت تو کرتے ہیں، عزت ہے محبت کی قائم. دین سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، آئمہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ان کے حرم سے محبت ہے، رسول اسلام سے محبت ہے، رسول کے دین سے محبت ہے. جس کو محبت ہو وہی قیس ہوتا ہے، جو حب دین رکھتا ہو، جو حب رسول رکھتا ہو، جو حب آئمہ رکھتا ہو، جو حب اہل بیت رکھتا ہو، وہی تو قیس ہے. اگر محبت ہے تو پھر اے قیس، اے محبت رکھنے والو، اے عشق رکھنے والو، اے عشق دین رکھنے والو، اس محبت کی عزت کا بھی خیال رکھنا. صرف محبت کافی نہیں، محبت کی عزت کا برہم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ خود بھی رسوا ہو، محبت کو بھی رسوا کرو. محبت کی عزت کا برہم رکھنا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کی عزت کیسے قائم رہتی ہے، محبت کی عزت ہوتی کیا ہے. کتنے ایسے محب ہیں جو محبت کی عزت نہیں بچا سکتے، محبت کو رسوا کر دیتے ہیں، جن کے ہاتھوں محبت رسوا ہوتی ہے، تقاضے پورے نہیں کر پاتے. اپنے آپ کو محب تو کہتے ہیں، لیکن محبت جب ان سے تقاضے کرتی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھنا، میری حرمت کا خیال رکھنا، کیونکہ محبت کا احترام ہر چیز سے زیادہ ہے. اگر محبت ہے اس کا احترام باقی رکھنا، کس طرح باقی رکھنا؟ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. یہ سب کنائے ہیں، اشارے ہیں، استعارے ہیں. اے قیس، اے محب، محبت تو ہے تجھے، کس سے محبت ہے؟ وہ فرضی قصہ ہے، قصہ مولانا روم کی بقول، کچھ بزرگوں کی یہ روش ہے، بلکہ کہیں کہ بزرگوں کی نا ادبیات کے اندر، ہر زبان کی ادبیات لٹریچر میں، اردو کا ہو، عربی کا ہو، فارسی کا ہو، انگریزی کا ہو، کسی بھی زبان کا جو ادب ہے، اس میں ایک خاص قسم ادبیات کی، اس کو کہتے ہیں کہ قصے کی زبان سے کچھ معانی بیان کرنا، قصوں کی زبان میں. اتفاقا قرآن مجید نے بھی یہ کام کیا ہے، قصے ہیں قرآن میں، فراوان قصے ہیں، قوموں کے قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، شخصیات کے قصے ہیں، افراد کے قصے ہیں، جنموں کے قصے ہیں. یہ قصے جو قرآن نے بیان کیے ہیں فرضی نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، لیکن ایک ادبی صنف، ایک ادبیات کی لٹریچر کی ایک قسم ہے کہ بہت ہی عمیق اور پر رمز و راز باتوں کو کسی خاص قصے کے کالم میں بیان کیا جاتا ہے۔ پیمانہ، ہم تو اردو میں پیمانہ کہتے ہیں اس شے کو جیسے ناپتے ہیں کسی چیز کو، پیمانہ کہتے ہیں اس جام کو، گلاس کو پیمانہ کہتے ہیں، کاسا جام یعنی پیمانہ۔ مولانا روم کے بقول قصہ پیمانہ ہوتا ہے، واقعہ پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کے اندر جو مشروب ہوتا ہے پانی، وہ در حقیقت مقصود ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کو پیاس لگے تو آپ کو گلاس دیا جاتا ہے، گلاس پینے کی چیز نہیں ہوتی، جو کچھ گلاس کے اندر ہے وہ پینے کی چیز ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں ایک خصلت پائی جاتی ہے، کسی حد تک مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں یہ زیادہ ہے، کہ اگر کسی کے یہاں جائیں گلاس بھر کے ان کو دیں پانی کا، تو پانی کو نہیں دیکھتی، گلاس کو دیکھتی ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کا سائز کیا ہے، نیا ماڈل ہے، پرانا ماڈل ہے، ہمارے گھر میں ہے، نہیں ہے، اس طرح کی وہ زیادہ توجہ ان کی گلاس کی طرف ہو جاتی ہے۔ جبکہ طبیب ہمیں کہتے ہیں کہ گلاس کو چھوڑو، جو اس کے اندر چیز پڑی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھو کہ وہ آلودہ تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، پانی صاف ہونا چاہیے، پیمانہ بھی صاف ہونا چاہیے لیکن پانی صاف ہونا ضروری ہے۔ اب اگر مہنگا گلاس نہیں ہے تو نہ ہو، سستے گلاس میں پی لو، آپ اسٹیل کا نہیں ہے، شیشے کا ہے، شیشے کا نہیں ہے، کسی چینی کا ہے، بالآخر یہ پیمانہ ہے، یہ ظرف ہے، یہ برتن ہے، اس کو زیادہ نہ اہمیت دو، یہ دیکھو کہ اس کے اندر تو بھی کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض پیمانہ پرست ہوتے ہیں، پیمانہ خار ہوتے ہیں، اور بعض میخار، میخار یعنی جو کچھ اس گلاس کے اندر ہے بعضوں کو وہ چاہیے اور بعضوں کو صرف گلاس سے سروکار ہے۔ اگر ان کو عام سادہ سے گلاس میں پانی دے کہتے ہیں ہماری توہین کی ہے، اور وہی پانی اگر ان کو کسی اچھے قیمتی گلاس میں دے وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت کی گئی ہے۔ بعض پیمانوں کے اندر اپنی عزت و بےزتی سمجھتے ہیں، پیمانے مہم نہیں ہوتے، کاسے مہم نہیں ہوتے، یہ دیکھو کہ ان کے اندر کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ قصہ ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے اندر ایک واقعیت ہے، ایک راز ہے خابیدہ، وہ راز اس قصے کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے سکولوں میں پڑھا ہوگا عموماً ابتدائی کتابوں میں قصے لکھے جاتے ہیں، چین کے طوطے کا واقعہ، چین کا طوطا، چین کا تاجر، وہ گیا تجارت کے لیے، اس نے صاحب سے پوچھا کیا تمہارے لیے تحفہ لاؤں، کیا گفٹ لاؤں، طوطے نے بھی اس کو پیغام دیا، پھر وہ گیا اور سارا مال، یہ قصہ ہے، اس کے اندر ایک مضمون ہے، اس کے اندر ایک راز ہے جو ان قصوں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ قصے فرضی ہیں، کچھ قصے واقعی ہیں، عموماً یہ قصے جو زیادہ لٹریچر میں ادبیات میں رائج ہو گئے ہیں، یہ قصے فرضی، ان کو بہت ہی ظاہری نگاہ سے دیکھیں، آپ قصے میں زیادہ نہیں غور کریں۔ آپ مثلا شاہ عبداللطیف بٹائی، ان کا کلام اگر دیکھیں آپ تو سارا کلام قصوں کی زبان میں ہے، اگر کوئی ان قصوں میں کھو جائے تو وہ دیکھے گا کہ شاہ صاحب عبداللطیف بٹائی صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی، آپ کہیں کہ ایک ایسے آدمی ہے جیسے آج کل ہر آدمی ہے، کچھ ہوتے ہیں لڑکے موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کوچے میں کنارے میں اور بہت ہلکی سبک حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوب اگر یہ عبداللطیف بٹائی کے کلام کو پڑھے، شعر کو پڑھے، قصے پڑھے اس میں، تو قصوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی معمولی آدمی ہے، لیکن ان قصوں کے اندر جو مضمون ادا ہوا ہے اس کو اگر دیکھیں پتہ چلتا ہے بہت بڑا عارف ہے یہ انسان۔ پیمانہ پرست نہ بنے، اس پیمانے کے اندر دیکھیں کیا ہے۔ ان قصوں میں سے فرضی ایک قصہ جو بہت گردش کرتا ہے وہ لیلا مجنو کا قصہ ہے، فرضی قصہ لیلا مجنو۔ آپ کسی بھی چیز کو مجنو فرض کرتے ہیں، کسی چیز کو بھی لیلا فرض کر لیں، لیلا مجنو ہر اس جگہ پر آپ اس کنارے کو، اس استعارے کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر رابطہ محبت کا رابطہ ہو، محبت کا رابطہ ہو۔ لہذا فارسی ادب میں جا کر دیکھیں تو وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی فارسی سے یہ صنف سیکھی ہے، یہ فارسی کے کلام سے۔ لہذا مولانا روم کے بقول کہ یہ قصے، یہ پیمانے ہیں، ان پیمانوں کے اندر جو روح موجود ہے اس کی طرف توجہ کرو، پیمانوں میں نہ کھو جاؤ، ممکن ہے پیمانہ فرضی ہو، واقعی اللہ رکھتا ہو. اب آپ نہ پوچھو جی یہ کس تاریخ میں لکھا ہے، یہ کہاں مستند، اس کی سند بتاؤ. کسی کی کوئی سند نہیں ہوتی. وہ کوئی بھی ادیب، کوئی بھی شخص سخنور فرض کر کے شاعر اپنا مدعا اس قصے کے قالب میں بیان کرتا. یعنی جہاں پر بھی رابطہ محبت کا رابطہ ہو اس کے لیے کنایہ یہ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا عموماً شاعروں شعراء نے خداوند تبارک و تعالیٰ کو جب کنایہ کی زبان میں بیان کیا ہے تو عارف یا عبادت گزار جو خدا کی معرفت چاہتا ہے اس کو مجنون کہا ہے، اور ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کو لیلہ، لیلہ یعنی خدا. ہر زبان کی اپنی خاص ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، اس کو اسی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈکشنریوں سے نہیں معلوم ہوتا. جو بھی عاشق خدا ہے، یعنی یہ مجنون ہے خدا لیلہ، یہ خدا کے پیچھے خدا ڈھونڈ رہا ہے. جو دنیا کے پیچھے ہے، یہ عاشق دنیا لیلہ ہے، اس کی لیلہ دنیا ہے. جو بھی جس کے پیچھے، لیلہ یہ کنایہ ہے، اس کا معنی یہاں پر کنائی زبان میں سمجھیں. کنایہ استعارہ، یعنی ظاہر کہیں کہ کچھ مراد کچھ اور لینا. توجہ فرمایا ابھی اس توضیح کے بعد، وضاحت کے بعد. عزت ہے محبت کی خواہش، اے قیس حجاب محمل سے. محبت وہ چیز ہے جس کی عزت ہے، احترام ہے. اگر محبت کے وادی میں قدم رکھا ہے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا احترام بھی ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے احترام کو بحال رکھنے کے لیے ایک حصار بھی ہے، ایک حریم بھی ہے، ایک چار دیواری بھی ہے، ایک حجاب بھی ہے. وہ چیز جب تک حجاب کے اندر ہو اس کا احترام محفوظ ہے. اب یہیں سے آپ کلام اقبال سے استفادہ کرتے ہو، فلسفہ حجاب بھی آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کیوں پردہ کرے. بس کہتے ہیں پردہ ایک سختی ہے، پردہ ایک پابندی ہے، پردہ ایک قید ہے، پردہ ایک مثلا مشکل ہے. نہ، مشکل نہیں ہے پردہ. اقبال کی بقول، دیکھیں یہ سب کچھ جو آیات قرآنی سے اور احادیث سے لے کر منتقل کیا اپنی ادبی زبان میں، پردہ کیا ہوا؟ پردہ اس چیز کا حجاب کا، حجاب یا پردہ اس چیز کا نام ہے جو کسی کی عزت اور احترام کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد چار دیواری بنائی جاتی ہے. ایک حرم، ایک صاحب حرمت، ایک مقدس چیز کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے جو حصار بنایا جاتا ہے اس کو حجاب کہتے ہیں. یہ عظمت ہے جو اسلام نے خواتین کو دی. ایک ضمنی مطلب بات کر رہا ہوں کہ یہ تقدس، یہ حرمت، یہ احترام خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن اس احترام کا راز سمجھے کہ یہ احترام پردے کے اندر محفوظ ہے. اگر پردہ نہ ہوا احترام محفوظ نہیں. لہذا جن چیزوں کی محبت ہے تمہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، اور جن کا احترام ہے ان کی حرمت کو بچانے کے لیے ایک حصار ہے، اس حصار کا نام حجاب ہے، چار دیواری ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ محبت کی عزت اور برہم باقی رہے تو چار دیواری کا خیال رکھو، اس حجاب کا خیال رکھو، اس محمل کا خیال رکھو. یہ محمل جس کے اندر تمہاری محبت ہے اور جس کے اندر تمہاری قابل احترام چیز ہے، جس کی حرمت ہے، وہ اس محمل کے اندر ہے، یہ اس کا محمل ہے. اگر یہ محمل ٹوٹ گیا، عزت کی چار دیواری ٹوٹ جائے گی، احترام کی چار دیواری ٹوٹ جائے گی. اور جب احترام کی چار دیواری ٹوٹ گئی، اندر موجود صاحب حرمت کوئی چیز محترم نہیں رہی. لہذا اگر خاتون اس کا حجاب نہ رہا، اس کی حرمت ختم ہو گئی، احترام اس نے اپنا خود ختم کر دیا، چونکہ احترام کا محافظ اس کا پردہ تھا، اس کا حجاب ہے. تو یوں نہیں کہ فقط خواتین حجاب میں ہیں، ہر صاحب حرمت چیز خدا نے حجاب میں رکھی ہے. جس کو اللہ نے احترام دیا ہے اس کا حجاب رکھا ہے، جس کو بھی خدا نے احترام دیا اس کو حجاب رکھا، اس کو حجاب میں رکھا. اور چونکہ سب سے بڑی ذات احترام والی خود ذات خدا، سب سے بڑی حرمت خود ذات خدا کی ہے، لہذا دیکھیں خدا نے اپنے سامنے کتنے پردے حائل کیے. کتنے پردے حائل کیے، نورانی پردے حائل کیے، ظلمانی پردے حائل کیے، اس قدر پردے ہیں، پردوں پہ پردے ہیں کہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اس صاحب حرمت ذات تک، رسائی نہیں ہو سکتی جب تک ان پردوں کو عبور کر کے وہاں تک نہ پہنچے، پردوں کے پیچھے سب بیٹھے، چونکہ وہ حرمت ان پردوں کے پیچھے محفوظ ہے۔ ان پردوں کا خیال رکھنا، اس محمل کا خیال رکھنا، اس حجاب کا خیال رکھنا، چونکہ اگر یہ حجاب ٹوٹ گیا، ذرا اور کھول کے بات کرو، ذہن کو حاضر کر کے اس نقطے کو سنیے کہ وہ قابل احترام چیز جس محمل کے اندر ہے، وہ لیلہ جو محمل کے اندر موجود ہے، اگر کوئی تمہاری لیلہ تک دسترسی چاہے، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی راہزن اس کی حرمت کو پائمال کرنا چاہے، لیلہ کی حرمت کو اگر کوئی پائمال کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ حملہ لیلہ پہ نہیں کرے گا، حملہ محمل پہ کرے گا، محمل کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر محمل ٹوٹ گیا، لیلہ کا دفاع ختم ہو جائے گا، لیلہ بے دفاع ہے، وہ صاحب حرمت چیز بے دفاع ہے۔ جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، محمل تنہا رکاوٹ تھی نامحرم کی آنکھ سے لیلہ کو بچانے کے لیے، محمل تنہا رکاوٹ ہے۔ اگر یہ رکاوٹ اٹھا دی گئی، محمل اٹھا دیا گیا، اب کچھ بھی محفوظ نہیں۔ توجہ فرمائیں اس مختصر بیان کی روشنی میں کہ کیا مطلب بنتا ہے۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، اے قیس، اے عاشق خدا، اے عاشق اولیاء خدا، اے محبت رکھنے والے آئمہ اطہار سے، اے سامرہ سے محبت رکھنے والے، اے رسول سے محبت رکھنے والے، اے آل رسول سے محبت رکھنے والے، اے قیس، اے اسلام کے قیس، تجھے معلوم ہے کہ اسلام کی محبت کی حرمت کیسے باقی رہتی ہے؟ عزت محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، جب تک محمل باقی ہے اس وقت تک اے قیس آل رسول کی حرمت بھی باقی ہے، رسول کی حرمت بھی باقی ہے، سامرہ و کربلا و نجف کی حرمت بھی باقی ہے، مراکز دینی کی حرمت بھی باقی ہے، اور اللہ کے قرآن اور کلام کی حرمت بھی باقی ہے۔ لیکن جب یہ حجاب ٹوٹ گیا، لہذا اگر تجھے آل رسول سے محبت ہے تو آل رسول کا ایک محمل بھی ہے، اس محمل کو بچانا تاکہ تیرا محبوب بھی بچ جائے، تیرا معشوق بھی بچ جائے، جس سے تجھے محبت ہے وہ بھی محفوظ رہے، تیرا محبوب بچ جائے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو صرف محبت محبت کرنے سے اہل بیت کو نہیں بچا سکتا، تو صرف نعرے لگانے سے نہیں بچا سکتا، تو بلکہ محمل کی حفاظت کر، جس محمل میں تیرا محبوب موجود ہے، جس محمل سے اس کی حرمت محفوظ ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کی عزت کا راز محمل کے حجاب میں ہے، لہذا پہلا حملہ بھی دشمن اس محمل میں کرے گا۔ اگر تو بیٹھ کر ایک جگہ لیلہ لیلہ کرتا رہے لیکن محمل کا خیال نہ رکھے، محمل کو نہ بچائے، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو بے شک لیلہ کا دم بھرتا رہے لیکن محمل کے بغیر کچھ نہیں بچے گا۔ عزت محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی۔ اگر محمل کسی نے لوٹ لیا، اگر محمل کسی نے توڑ دیا، تو پھر عزت بھی چلی جائے گی، غیرت بھی چلی جائے گی، لیلہ بھی چلی جائے گی، احترام بھی گیا، حرمت بھی گئی، سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ لہذا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے باقی ہے؟ یہ سب کچھ محمل کی وجہ سے باقی ہے۔ تو محمل کی حفاظت کر، یہ محمل اگر باقی رہا، بچا رہا، عزت بھی باقی، غیرت بھی باقی، لیلہ بھی باقی، احترام بھی باقی۔ غیرت میں بارہا مختلف مجالس میں غیرت کی تفسیر کی ہے، غیرت کے معنی کیے ہیں، غیرت کہتے کس کو ہے؟ غصے میں آنے کو غیرت نہیں کہتے، بھڑک جانے کو غیرت نہیں کہتے. جذباتیت کو غیرت نہیں کہتے. عموماً ہم جو جذبات میں ہو کہتے ہیں بڑا غیرتی ہے. عموماً دیکھا ہوگا آپ نے غیرت کے مناظر کوچہ و بازار میں, غیرت کے نام پر قتل, کہتے نہیں سر غیرت کے نام پر فلاں, غیرت کے نام پر فلاں. غیرت امت کی ختم کرنے کے لیے غیرت کے ساتھ ایسے اعمال منسوخ کیے بہیمانہ, اور ان اعمال کا کہ یہ غیرت کی وجہ سے ہوئے. نہ غیرت اس کو نہیں کہتے, غیرت بھڑکنے کو نہیں کہتے, غیرت جذباتیت کو نہیں کہتے, غیرت احساسات کو نہیں کہتے. غیرت کس چیز کا نام ہے؟ غیرت اپنے حرم, اپنی حریم, اپنی چار دیواری کے اندر غیر کے وجود کو محسوس کر کے اور اس غیر کے وجود کو برداشت نہ کرنے کا نام غیرت ہے. توجہ فرمائیں, میں دوبارہ کہتا ہوں, غیرت کی یاداشت کر لیں دلوں میں. غیرت دل میں ہونی چاہیے, کاغذ میں لکھی ہوئی غیرت کاغذ میں رہ جائے گی. لکھ لیں بے شک دوبارہ پڑھنے کے لیے, لیکن اس کو دلوں میں لے کے جانا ہے اس مطلب کو. اگر روح کے اندر غیرت آ جائے, دل کے اندر غیرت آ جائے, اس غیرت کو اپنے دلوں پہ رقم کر لیں. غیرت ہوتی کیا ہے؟ غیرت یعنی وہ جگہ جہاں غیر نہیں ہونا چاہیے, غیر کے لیے ممنوع علاقہ ہے, اس علاقے میں غیر کے وجود کو محسوس کرنا اور محسوس کر کے اس کو برداشت نہ کرنے کا نام غیرت ہے. لہذا جس کی حریم کے اندر غیر گھس آئے اسے پتہ ہی نہ چلے, یہ باغیرت انسان نہیں ہے. کیوں کہ غیر کا پتہ ہی نہیں چلا اس کو. اور جنہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر کے اندر غیر گھس آیا, لیکن اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے, اس کے ساتھ مذاکرہ کر لے, غیر کے ساتھ, غیر اس کے گھر کے اندر گھس آیا, اس کی ناموس تک پہنچایا, اور بیٹھ کر اسے کیا کہے کہ چونکہ یہ بہت قوی ہے, چونکہ بہت اس کے پاس اسلحہ ہے, بڑا پاورفل ہے یہ, لہذا دب کر اس سے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے, اور اسے کہے کہ ٹھیک ہے تو بھی ادھر ہی رہ, میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں. یہ بے غیرت انسان ہے, چونکہ غیر کو اس نے اپنی حریم کے اندر برداشت کر لیا. جو برداشت کر لے غیر کے وجود کو جہاں غیر کو نہیں ہونا چاہیے, وہ بے غیرتی ہے. اسی کو بے غیرتی کہتے ہیں. محمل جب محفوظ ہو, محمل کے اندر غیر نہیں جا سکتا. میں نے کہا نا یہ قصہ ہے, یہ پیمانہ ہے. محمل جہاں پر انسان کی ناموس ہو, اس ناموس کے اندر غیر نگاہ بھی نہ کرے, اس غیر کے اندر غیر, اس محمل کے اندر غیر ہاتھ بھی نہ ڈالے, اس محمل کے قریب کوئی جائے نہیں. کیوں؟ اس کے قریب فقط محرم جا سکتا ہے. محرم کون ہوتا ہے؟ جو حرمت کا پاس کرتا ہو, جو احترام رکھتا ہو, وہ محرم ہوتا ہے. جس کے دل میں احترام ہو, جو احترام کے تقاضے بجا لاتا ہو, وہ محرم ہوتا ہے. لیکن جو احترام نہ کر سکے وہ نامحرم ہوتا ہے, جو احترام نہ کر سکے وہ نامحرم ہوتا ہے. دین کا محرم کون ہے؟ جو دین کا احترام نہیں کرتا, جو دین کی حرمت کا پاس نہیں کرتا, وہ دین کا نامحرم ہے. اس کو محمل کے قریب نہ آنے دو, اس کو لیلہ کے پاس نہ بیٹھنے دو, اس کو اپنی ناموس کے پاس نہ بیٹھنے دو. نہ یہ کہ یہ ناکہ جس کے اوپر محمل ہے اور اس محمل کے اندر لیلہ ہے, یہ ناکہ ہی پکڑ کے غیر کو دے دو, یہ ناموس ہی اٹھا کر غیر لے جا. خود اپنی ناموس اٹھا کے کسی کو دے دینا اور پھر شور مچانا. کیا شور مچانا؟ کہ ہمارے مقدسات کی بے حرمتی ہو گئی. خوب, یہ مقدسات کی ناکہ کس نے ان کو دی؟ یہ مقدسات کی لیلہ کس نے ان کو دی؟ یہ مقدسات کا محمل کس نے ان کو دیا؟ یہ مقدسات کا محمل کس نے اجاڑا؟ کس نے برباد کیا؟ کس نے اس کو خراب کیا؟ معلوم ہے مقدسات کیسے بچائے جاتے ہیں؟ یہ اقبال نے شروع کیسے کہا, اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا, اے باد صبا جا کر کہنا کملی والے سے جا کر کہ اس امت قبضے سے, امت بے چاری کے, دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کیوں دین و دنیا سب اس کے ہاتھ سے چلا گیا؟ اس لیے کہ محبت تو ہے اس کے دل میں, لیکن محبت کی عزت کا اس کو خیال نہیں کیا، محبت کی حرمت کا اس کو خیال نہیں کیا. اہل بیت سے محبت کر لینا اور اس محبت کا احترام کا خیال نہ رکھنا اور اس محبت کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، یہ نہیں ہے، یہ عاشقی نہیں. یہاں قیس نہیں بن سکتے. قیس بننا ہے اگر تمہیں اس کی حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا. عزت ہے محبت کی قائم. اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، اگر محمل چلا گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، سب کچھ تیرے ہاتھ سے چلا گیا، ناموس تیرے ہاتھ سے چلی گئی. اگر لیلا بچانی ہے محمل کا خیال کر. کون ہے محمل؟ وہ محمل دین کا کون سا ہے جو قیس کے ہاتھ سے نکل گیا؟ امت مسلمہ قیس تو بنی بیٹھی ہے، عاشق اسلام تو بنی بیٹھی ہے، شور تو مچاتی ہے، محبت کا دعویٰ تو رکھتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جس سے مجھے محبت ہے، وہ جو میرا محبوب ہے، وہ اہل بیت. اہل بیت کا محمل کیا ہے؟ وہ محمل کیا ہے تاکہ اس سے اس کو بچا کر میں حرمت بھی بچا سکوں، میں اپنے محبوب کو بچا سکوں. اس لیے عرض کیا تھا کہ اگر دین کو بچانا ہے پہلے دین کی حدود کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. کیوں رسول اسلام نے حجت الوداع میں غدیر میں سب کو اکٹھا کر کے اور اعلان ولایت کیا؟ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ محمل دین کیا ہے، محمل لیلا کیا ہے، جس لیلا سے محبت ہے اس لیلا کا محمل کیا ہے، تو دیکھو محمل توڑنے والے کون ہیں، محمل توڑنے والے کنہوں نے یہ محمل توڑا، اور توڑ کر اس صاحب حرمت کو نامحرموں کے لیے کھلا رکھا. پورا عالم اسلام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، پوری دنیا جہان دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، ایک ایک خطہ دیکھ لیں، محمل کس نے توڑا؟ کس نے نامحرموں کو اجازت دی محمل کے اندر آ جائیں؟ کیوں غدیر میں اکٹھا کر کے سب کو آخری حجت الوداع اور یہ اعلان کیا کہ یہ میرا عمر کا آخری سال ہے، اس کے بعد امت اور رسول میں جدائی پڑنے والی ہے. سارے قیس جمع کیے غدیر میں اور قیس جمع کر کے ان سے کیا کہا کہ یہ دین کی حرمت ہے، دین خدا کی حرمت ہے، اس حرمت کو میں آج محمل میں بٹھا رہا ہوں اور تمہیں یہ محمل بچانا ہے. جب تک یہ محمل بچا رہے گا تمہاری لیلا محفوظ رہے گی، لیکن جس دن اس محمل کو تم نے چھوڑ دیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. تب اقبال کو کہنا پڑا کہ کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا اس بیچاری امت کے قبضے سے، بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کیوں؟ کہ محمل کو بیٹھے، وہ محمل وہ نظام تھا، نظام ولایت نظام خدا ہے، امامت نظام خدا ہے، یہ نظام خدا تھا، یہ محمل دین کا. قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ کو لطف آئے گا اور پھر شاید ہمیں بھی ایسے سمجھ میں آئے جیسے اقبال کو سمجھ میں آیا قرآن. جب رسول اللہ نے اعلان کیا، کس اہتمام کے ساتھ یہ اعلان کروایا گیا ولایت کا؟ ایک نظام کے طور پر، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دے، اور مت ڈرنا ان لوگوں سے، ان سے نہیں ڈرنا مجھ سے ڈرنا، لا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرنا مجھ سے ڈرنا، یہ محمل بنا کے جانا اپنے بعد، یہ لیلہ دین کو کسی محمل میں بٹھا کے جانا، ایسا نہ ہو کہ یہ ناموس دین، یہ ناموس خدا، دین ناموس خدا ہے، دین حرم خدا ہے، اس دین کے لیے حصار قائم ہوا ولایت کا. جب حصار بند گیا اب آیت پھر نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، الیوم آج کفار، وہ جو کفر جو رکھتے ہیں دل میں، جو دشمن دین ہیں، چونکہ دشمنوں نے یہ آس لگا رکھی تھی کہ جب تک رسول اسلام ہیں، یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت جب تک ہے دین باقی ہے، دین باقی ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دین شخصیت کے دوش پر ہے، لہذا جو ہی رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے یہ دین کی بنیاد خود ہی گر جائے گی، اگر نہ گری ہم گرا دیں گے، مکمل تیاری کر کے بیٹھے تھے، چونکہ اپنا پورا زور لگا چکے، اپنا پورا جتن لگا چکے، انہیں معلوم تھا کہ ہم نہیں شکست دے سکتے، جب تک رسول اسلام موجود ہے ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ مکہ میں کچھ کر پائے، نہ مدینہ میں کچھ کر پائے. آخری آرزو ان کی یہ تھی کہ یہ شخصیت جب بیچ میں سے ہٹیں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، باقی امت کو ہم خود سنبھال لیں گے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ دین کو بچا سکیں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسا اقدام فرمایا، ایسا حصار، ایسا محمل، ایسی چار دیواری خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے بنائی، ایسا خیمہ دین کے لیے بنایا، ایسی سپر دین کے لیے، جو بھی تعبیر کریں، محمل اقبال کی تعبیر ہے، آپ جو بھی تعبیر کریں، ایسا ستون، روایات کی تعبیر اگر کریں تو ستون، ایسا ستون دین کی عمارت کو خداوند تعالیٰ نے فراہم کیا کہ جب رسول اللہ نے اعلان کیا کفار مایوس ہو گئے، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج تمہارے دین سے مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں؟ چونکہ یہ لیلہ محمل میں آ بیٹھی ہے، چونکہ اس صاحب حرمت کو حریم مل گئی ہے، چونکہ اس دین کو نظام مل گیا ہے. جب تک دین نظام کے اندر رہے گا اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ چار دیواری ہے. اگر آپ خیال رکھنا، اگر کوئی یہ چار دیواری توڑے گا جو رسول اسلام نے قائم کی دین کے دفاع کے لیے، یہ محمل جو بنایا اس لیلہ کے لیے جسے خدا نے دین کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین محبوب خدا، یہ دین مرضی خدا، یہ دین جو مکمل ہوا، یہ دین جس کی نعمت کو عد اتمام پہ پہنچا دیا، اس کا محمل خدا نے بنایا ولایت کا، اور اس محمل میں دین کو قرار دیا کہ اب دین حصار ولایت میں ہے. توجہ فرمایا بھی، امت کا شعور اور دشمن دین کے شعور کو دیکھیے. خدا نے جب سے نظام ولایت مقرر کر کے دین کو اس محمل میں رکھا، فرمایا کہ آج کافروں کی مایوسی کا دن ہے، لیکن امت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دین سے محبت ضرور ہے، رسول سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ محترم سب کے سب، رسول محترم، دین محترم، آل رسول محترم، اولیاء دین محترم، صاحب عزت و قابل احترام، لیکن یہ سارے محترم کس محمل میں ہیں؟ ان کی حرمت کا پاس رکھنے کے لیے، اس حرمت کو بچانے کے لیے خدا نے اہتمام کیا کیا ہے؟ محمل کون سا بنایا؟ اگر کوئی خود ہی محمل کے پردے کو پھاڑنا شروع کر دے، کھیل کھیل کے پھاڑ دے، غصے میں آ کے پھاڑ دے، نافہمی اور نادانی کی وجہ سے پھاڑ دے، جذبات کی وجہ سے پھاڑ دے، کسی بھی وجہ سے اگر اس نے محمل کے پردے کو پھاڑ دیا، حجاب محمل کا پھٹنا وہی، عزت و غیرت و لیلہ کا لٹنا وہی. اور دشمن دین کو بھی معلوم تھا کہ جب تک یہ محمل باقی ہے ہم کسی چیز کی حرمت کو پائمال نہیں کر سکتے. لہذا پہلا حملہ کس پہ کیا؟ محمل پہ کیا. جو لیلہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے، پہلا حملہ محمل پہ کیا، یعنی ولایت پہ کیا. پہلا حملہ ولایت پہ کیا. وہ ولایت جو نظام تھا، نظام ہو تو دین کی حرمت ہوتی ہے. جن مزاروں پہ چلے جائیں کو متولی نہ ہو، دیکھیں کبھی ان کا احترام. بہت سارے بزرگ اولیاء شاید دفن ہو لیکن ان کے قبروں پہ دیکھیں جانور ہوتے ہیں موجود، ہوتے ہیں نا جانور. ابھی چند دن پہلے یہ آغا بتا رہے تھے کہ بہت ہی مقدس جگہ، بہت ہی مقدس جگہ جہاں پر مسجد تھی جائے، لیکن اس مسجد میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، وہاں پر کتیا نے بچے دے دیے مسجد کے اندر. جس مسجد میں کوئی نمازی نہ آتے جاتے ہوں، جس مسجد کو آباد نہ کریں، جس مسجد کی حریم محفوظ نہ ہو، پھر اس میں کتے آتے جاتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ جن حریموں کو ہم نہیں محفوظ رکھیں گے وہاں پر یہ سب آئے جائیں گے. دین کا حفاظ نظام ہے، ولایت نظام کا نام ہے، ولایت عقیدے کا نام نہیں، ولایت کسی احساس کا نام نہیں، ولایت کسی جذبات کا نام نہیں، ولایت کسی ذہنی تصور کا نام نہیں، ولایت کسی کنسپٹ کا نام نہیں، ولایت کسی قصے کا نام نہیں، ولایت نظام ہے. نظام امام ہاشم بول بول کے فرما رہے ہیں کہ ایوہ الناس الامامت النظام الامہ. امامت خدا نے نظام بنایا ہے امت کے لیے، ہر چیز اپنے نظام میں محفوظ ہے، لیلہ اپنے معمل میں محفوظ ہے. ولایت ولایت تو کرتے ہیں لیکن پردہ ولایت کو بعض محبت کی وجہ سے پھاڑ دیتے ہیں، بعض نفرت کی وجہ سے پھاڑ رہے ہیں، بعض نادانی کی وجہ سے پھاڑ رہے ہیں، بعض جہالت کی وجہ سے پھاڑ رہے ہیں، بعض تعصب کی وجہ سے پھاڑ رہے ہیں، بعض حسد کی وجہ سے پھاڑ رہے ہیں، بعض دیگر وجوہ سے پھاڑ رہے ہیں. جو بھی پردہ ولایت کو چاک کرے گا، در حقیقت وہ دین کی بے حرمتی کے لیے راستہ کھول رہا. اس دین کی کوئی چیز محترم نہیں ہے، اس کی کوئی حرمت محفوظ نہیں رہے گی جس دین کے گیت سے حصار اور محمل اٹھا دیا جائے. اس محمل کو بچا کے رکھو. اقبال نے خود کہا، توجہ فرمائی، خود کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کس کی بات میں کر رہا ہوں. اے باد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، عزت محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی.